الحمد لله جل وعلا صلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوان مقتحم. يا رب صل وسلم على حبيبك دائما تترى على من تزينت به دهر. میرے محترم بھائیوں اور عزیز بزرگوں، ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور یہ مہینہ بغیر کسی شک شبے کے بہت ہی عظیم مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے اور مبارک مہینہ ہے. اس وجہ سے کہ اسی مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وفات حسرت حیات بھی ہوا ہے. اسلام کے اندر نہ کسی کی ولادت پہ کوئی تہوار مقرر کیا گیا ہے اور نہ کسی کی وفات پہ کوئی تہوار مقرر کیا گیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان عورت کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور پر 3 دن سے زیادہ غم کرے. علماء کرام نے اس حدیث کے ذیل میں مسائل لکھے ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ حکم صرف خاتون کے لیے نہیں ہے بلکہ خاتون کو استثناء حاصل ہے. کون سا استثناء؟ کہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی جو عدت ہے وہ 3 دن نہیں بلکہ 4 ماہ اور 10 دن کی عدت. سب سے طویل سوگ اور سب سے زیادہ غم منانے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ اس خاتون کو دی گئی ہے جس کا شوہر فوت ہو چکا. اب یہ عقلی ایک سوال بنتا ہے کہ کیا ایک خاتون کے لیے اس کا شوہر زیادہ محترم اور باعزت ہے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس زیادہ معزز ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو مسلمان ہو اور جس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان کی چمک موجود ہو تو وہ اپنا شوہر تو کیا اپنی اولاد اپنا گھر اپنی ہر ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی عزت پر لوٹانے کے لیے تیار رہتا ہے. بلکہ تیار رہنا کیا بڑی سعادت ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں کسی کی فوتگی پہ یا کسی کی ولادت پہ خوشی اور غم یہ کسی تہوار کی حیثیت میں اور کسی رسم و رواج کی حیثیت میں منانا جائز ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے مبعوث فرما دیا تھا اور آپ کی بعثت کی وجہ سے وہ کون سی چیزیں تھیں جن میں تبدیلی آ گئی اور جن میں انقلاب آ گیا؟ اگر وہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں تو مسلمان کامیاب ہے اور اس کی زندگی کا مقصد حاصل ہو رہا ہے. اور اگر ہم آپ کی وفات کے دن بہت بڑا ماتم منا لیں اور آپ کی ولادت کے دن بہت بڑا جشن منا لیں لیکن آپ کی تشریف آوری کا مقصد آپ کی تعلیمات آپ کی بعثت کا مقصد اصلی اگر وہ معلوم نہ ہو سکے تو واللہ العظیم نہ وفات کے ماتم کا کوئی مقصد ہے اور نہ ولادت کے ماتم کا یا خوشی کا مقصد ہے. آپ سب حضرات جانتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم وہ انتقال فرما گئے. ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. جب وہ فوت ہو گئے تو اتفاقی طور پہ انہی دنوں میں سورج بھی گرہن ہو گیا تھا, اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں ایک عقیدہ مشہور تھا کہ جب کوئی بہت بڑا آدمی, عزت والا آدمی, امپورٹنٹ آدمی پیدا ہو یا مر جائے تو سورج گرہن ہوتا ہے, چاند گرہن ہوتا ہے, زلزلے آ جاتے ہیں, طوفان آ جاتے ہیں. حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد جب سورج گرہن ہو گیا تو صحابہ میں یہ بات چل پڑی کہ شاید حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد لوگوں کی عقائد کی تصحیح تھی. آپ کی بعثت کا مقصد توحید کا بول بالا کرنا تھا. آپ کی تشریف آوری کا مقصد انسان کو خلق عظیم پر فائز کرنا تھا. آپ کو جیسے ہی یہ بات معلوم ہوئی کہ کچھ مسلمان اس طرح کی بات کر رہے ہیں, آپ تشریف لائے ممبر پہ اور آپ نے خطبہ دیا, اور خطبے کے بعد آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ, سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ذرا غور کیجئے گا اس دلیل پہ, لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته, یہ نہ کسی کے مرنے پہ گرن ہوتے ہیں نہ کسی کے پیدا ہونے پہ گرن ہوتے ہیں. فاذا رأيتم الامور هكذا فابدعوا الى الصلاه, جب بھی اس قسم کے معاملات دیکھ لیا کرو تو نماز کی طرف بڑھا کرو. اب آپ غور کیجئے, یہ جو تاریخیں گزرتی ہیں, شب و روز گزرتے ہیں, یہ شب و روز کا گزرنا کیا ہے؟ سورج آتا ہے اور چلا جاتا ہے, دن گزر جاتا ہے. چاند نکل آتا ہے اور چلا جاتا ہے, رات گزر جاتی ہے. تو دن اور رات کا گزرنا یہ بھی اللہ کی قدرت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ, اے انسان ذرا غور کرو, اگر ہم نے رات کر دی اور ہمیشہ کے لیے رات کر دی تو کیا تم دن کر سکتے ہو؟ نہیں. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء, اللہ کے سوا کون ہے جو روشنی لے آئے اور دن کر دے؟ اور پھر فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ, اگر ہم نے سورج کو حکم کر دیا کہ غروب نہیں ہونا, کھڑے رہنا, تو اس کائنات میں کسی اور ذات کے بس کی بات نہیں کہ وہ سورج کو غروب کر سکے, رات کر سکے, تاکہ سکون کر سکے. یہ سب کے سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور انبیاء کرام کی آمد کا مقصد بھی انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہوتا تھا. افسوس کے ساتھ وہ جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور ان سے سیکھنے والے اسباق وہ تو کہیں رہ گئے, اور ہماری امت نے ایک رسم و رواج کو اپنا لیا ہے. لوگوں نے بڑے زور اور شور سے میلاد منایا ہے, आपने भी देखा, दुनिया ने भी देखा, बल्कि इस दफा एक अजीब चीज नजर से गुजरी कि बिदतियों के अपने उलमा कई मकामात पे ये कहते हुए नजर आए कि भाइयों, जिस तरीके से तुम लोग मीलाद मना रहे हो, ये मीलाद किसी सूरत में भी इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। अजीब बात यह है। और ये एक अजीब मसला है कि अगर आप कौम को एक ढप पे लगा दें, एक रास्ते पे लगा दें और बरवक्त उनकी इस्लाह न हो सके तो कुछ दिनों बाद फिर वो आपकी बात भी नहीं सुनते। और यही मसला मैं समझता हूं इस वक्त कौम को दरपेश है कि खास तरीके से कौम को लगाया गया मीलाद और उसके तमाम मुताल्लकात मनाने में। अब अगर ये खुद भी इनको रोकना चाहें तो रोकना इनकी बस की बात नहीं है, बल्कि इसके लिए फिर नए सिरे से बैक टू बेसिक जिसे कहा जाता है, इब्तदाइया से दोबारा से तरबियत की जरूरत। क्या जरूरत है कि देखो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा है, कोई शक शुबा इसमें नहीं। क्यों भेजा है? इसका जो जवाब है वो पूरी शरीयत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल लोगों के हालात कैसे थे और इबादतें कैसे करते थे, जरा गौर कर ले आपको मालूम हो जाएगा। काबा का तवाफ करते थे लेकिन नंगे होके करते थे, मुतलकन नंगे होके। और अकीदा ये था कि जिन लिबास में हमने गुनाह किया है, बुरे काम किए हैं, उस लिबास को पहनकर हम तवाफ नहीं कर सकते। और काबा के अंदर इबादत करते थे। अगर मैं जान की अमान पाऊं तो मुझे ये कहने दीजिए कि आज भी कुछ लोग आपको ऐसे नजर आते हैं जो मीलाद के जुलूस में निकले हैं, जो मीलाद की मजलिस में निकले हैं, लेकिन अगर वो लिबास के तौर पे ढके हुए हैं, अमल के तौर पे वो नंगे हैं। और मर्द तो छोड़िए, ख्वातीन बाकायदा फैशन निकला है, बड़े बड़े जो कपड़े बनाने की कंपनियां हैं उसने कपड़े निकाले हैं कि इसका हरा दुपट्टा है, सफेद कमीज है और ये मीलाद का कपड़ा है, मीलाद का सूट है। हदीस शरीफ में आता है रुबकासियातिन आरियातिन, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो कपड़े पहनती हैं लेकिन हकीकत में नंगी हैं। अजीब बात, बाकायदा हदीस के अल्फाज है, रुबकासियातिन आरियातिन, औरतें ऐसी हैं जो लिबास पहनती हैं लेकिन हकीकत में वो बरहना है। किस चीज से बरहना है? सुन्नत रसूल से। किस चीज से बरहना है? अल्लाह ताला के अहकाम से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक्त काबा में इबादत होती थी, कोई शक नहीं कि इसमें इबादत नहीं होती थी, लेकिन क्या इबादत होती थी? वमा काना सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुका व तस्दिया, काबे में इनकी इबादत सीटियां और तालियां। ये सीटियां क्या चीज है? आज भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि पूरी पूरी रात लगे हुए हैं, एक रात नहीं कई रातें, न खुद सुकून न मोहल्ले को सुकून करने देना है और जनाब लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। और वो जो अशआर पढ़ रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि उन अशआर में जो बात की जा रही है وہ دین کے مطابق نہیں ہے. انبیاء کرام کی تعلیم تھی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور سیدھا راستہ وہ یہی ہے. اشعار میں کیا ہوتا ہے، جب گئے عرش بریم پر المدد یا عبد القادر العیاذ باللہ، اشعار ہیں کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو آپ شیخ عبد القادر کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر آگے کہتا ہے کہ اے عبد القادر ہماری مدد کرو. یہ کیسا امتی ہے جو پیغمبر سے آگے نکل گیا. عبادت ہوتی تھی لیکن عبادت کا طریقہ غلط. مکہ والے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور حاجیوں کے لیے کھانا بناتے تھے، ان کے لیے سبیل لگاتے تھے، پانی کا انتظام کرتے تھے، اور منا میں زبردست جلوس نکلتا تھا، بہت بڑا میلہ اس میں لگتا تھا، دنیا جہاں کے لوگ اس میں آتے تھے، کوئی اشعار پڑھتا تھا، کوئی اپنے کرتب دکھاتا تھا، کوئی تجارت کرتا تھا، کوئی قصے کہانیاں سناتا تھا، کوئی دوسرے علاقوں کی خبریں لے کے آتا تھا، حج ہوتا تھا لیکن حج کی روح نہیں تھی. اور جو توحید کا نام لے لے اس کی خیر نہیں ہوتی تھی. 360 بت کعبہ کے اندر موجود تھے. صفا مروہ پہ اساف اور نائلہ نام کے ایک آدمی اور ایک خاتون کے نام پہ بت تھے. صفا جاتے تھے تو اساف کو سجدہ، اور مروہ آ جاتے تھے تو نائلہ کو سجدہ. منا میں 5 بت موجود تھے، اور ہر قدم پہ بتوں کو خوش رکھنا، بتوں کے آگے پیچھے ہونا، مورتیوں کے سامنے جھکنا، یہ ان کا شعار تھا. قربان گاہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جس مقام پہ ہوئی، آج بھی منا میں وہ جگہ موجود ہے. اس جگہ پہ سب سے وی آئی پی بت اس جگہ پہ ہوتے تھے، الحیاذ باللہ واستغفر اللہ. اور جتنی قربانیاں ہوتی تھیں، یہ عزا کے نام پہ ہے، یہ لات کے نام پہ ہے، یہ یعوق کے نام پہ ہے، یہ نصر کے نام پہ ہے، قربانی تو ہو رہی تھی. تو میرے محترم بھائیوں، آگے چلیے، اپنی طرف سے فاسد عقیدے کہ اگر فلاں پرندہ سر کے اوپر سے گزر گیا تو اس کا نصیب اچھا ہے، اور فلاں وقت میں اگر کوئی آ گیا تو یہ منحوس ہے، اور خاتون کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا تھا، جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو وراثت میں جس طرح مال تقسیم ہوتا تھا، اس طرح ایک حصہ بیوی کا بنتا تھا کہ یہ اس کی بیگم ہے، یہ کس کو چاہیے، اور جو سب سے قریب اس کا شخص مانا جاتا تھا وہ آتا تھا اور دعویٰ کر کے اس کا گھر بھی قبضہ، بیگم بھی قبضہ، بچے بھی قبضہ، تمام چیزوں پہ قابض ہو جاتے تھے. اور خبر ملتی تھی کہ قریب سے کہیں زبردست قسم کا قافلہ تاجروں کا گزر رہا ہے، فوراً پہنچ جاتے تھے ڈاکہ مارنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے. لِإِيلَافِ قُرَيْش، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اے قریش تم کو اللہ نے پہلے سے عزت دی تھی. کیا عزت دی تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم، جن کی وجہ سے آپ کا خاندان بنو ہاشم کہلاتا ہے، یہ بہت بڑے آدمی تھے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ یہ سسٹم بنایا تھا، سفارتی نظام بنایا تھا، کہ اگر ہمارے علاقے سے قافلہ گزرا تو اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. پڑوس کے قبیلے سے کہا تمہارے علاقے سے اگر قافلہ گزر رہا ہے تو اس کی سیکیورٹی آپ کی ذمہ داری ہے. اس طرح کرتے کرتے شام تک انہوں نے سلسلہ قائم کر دیا تھا اور دوسری طرف یمن تک سلسلہ قائم کر دیا تھا. اللہ نے فرمایا ایلافہم رحلت الشتاء والصیف, تم جو عزت پاتے ہو سردی میں یمن جاتے ہو گرمی میں شام جاتے ہو, یہ عزت کس وجہ سے مل رہی ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, یہ عزت تمہیں کعبے کی وجہ سے مل رہی ہے. پتہ چلتا ہے کہ کعبہ کے متولی وہ تھے, کعبہ کی عزت ان کی دلوں میں تھی, لیکن جو طریقہ انہوں نے عبادت کا اپنایا تھا وہ طریقہ اللہ و رسول کے احکام کے مطابق نہیں تھا. شاعر کیا کہتا ہے, ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں, اعاذنا اللہ منہ وایاکم, ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں, کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. عبادت وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے ہو. کئی دفعہ میں مثال دے چکا ہوں, ایک دفعہ پھر آج کر لیتے ہیں بات. اگر میں بہت جذبات میں آ جاؤں اور میں عشق رسول کا ایسا دعویٰ کروں کہ شاید ہی کسی نے کیا ہو, اور میں کہہ دوں کہ آج جمعے کی نماز دو رکعت نہیں ہوگی چار رکعت ہوگی, محبت, جذبہ, عشق یہ تقاضا کر رہا ہے میرے دل سے کہ میں چار رکعت نماز پڑھوں گا, تو خدا کی قسم آپ حضرات بھی میرے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ اس وجہ سے کہ فریضے کے اندر جو اتباع کا حکم شریعت نے دیا ہے وہ اتباع نہیں رہا ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب طلباء کو مسئلہ سمجھاتے تھے تو فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جتنی نمازیں فرض فرمائی ہیں ان میں اکثریت آپ دیکھ لیجئے وہ طاق نہیں ہیں بلکہ وہ جفت ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ البتیرہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت سے منع کیا ہے. فجر کی نماز دو رکعت, ظہر کی نماز چار رکعت, چلتے جائیے, عصر کی نماز چار رکعت, عشاء کی نماز چار رکعت. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ مغرب کی نماز جو ہے یہ مجھے تھوڑی سی مختلف لگ رہی ہے, یا ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کہ سیٹنگ بیٹھ نہیں رہی, یہ ایک رکعت کی کمی ہے اس میں, آج کے بعد سے ہم ایک رکعت کا اضافہ کر دیتے ہیں, تو امت میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس اضافے کی اجازت کسی کو بھی دے دے, ہرگز نہیں. بلکہ جس نے مغرب کی نماز تین کی بجائے چار رکعت پڑھ لی تو پوری امت متفق ہے کہ اس کی نماز کا لدم ہے اور دوبارہ سے نماز پڑھنی ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ, اور جو تعلیمات تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اس کو مضبوطی سے لو, اور جو تعلیمات سے تمہیں روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ. اصل میں علماء کرام کہتے ہیں کہ محبت کے دو راستے ہیں, ایک راستہ ہے جذباتی راستہ اور ایک راستہ ہے علمی. اگر کوئی شخص اپنے استاد سے اپنے شیخ سے اپنے سردار سے اپنے بڑے سے محبت کرے اور محبت اس طریقے سے کرے کہ اس استاذ کے اوپر لپٹا رہے اس کو چومتا رہے اور موقع موقع پہ اس کے آگے پیچھے ہوتا رہے اس کے راستے میں پھول ڈالتا رہے, تو کچھ ہی دنوں بعد وہ شیخ بولے گا میری جان چھوڑو, یہ کیسی محبت ہے, میرے لیے وہ بال جان بن رہے ہو تم. اور اگر وہ شاگرد اپنے شیخ کے اپنے سردار کے اور اپنے رہنما کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے اگرچہ وہ اس کے قریب بھی نہ رہتا ہو, تو خود بخود دنیا گواہی دیتی ہے کہ یہ شخص اپنے فلاں شخص کا وفادار ہے. بالکل یہی مثال میں آپ کو حدیث میں دکھاتا ہوں, بات سمجھنے کی ہے, آپ سمجھ جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل, ان کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور یہودی نے کہا کہ اے امیر المومنین, قرآن کریم میں ایک آیت ہے, اگر یہ آیت ہمارے پاس ہوتی, ہمارے پاس نازل ہوتی, لتخذنا ذلک اليوم عیدا, تو ہم اس دن عید منا لیتے, ہم اس دن عید منا لیتے. کون سی آیت؟ حضرت عمر نے پوچھا تو جواب دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت جو ہے, اگر یہ آیت جس دن نازل ہوئی تو یہودی نے کہا اس دن عید ہونی چاہیے تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا, قد علمنا ذلك اليوم وذلك المقام متى نزلت واين نزلت, ہم اچھی طرح جانتے ہیں وہ دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی. کون سا دن تھا؟ وہ حجۃ الوداع کا دن تھا. اور وہ آیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کو خطبہ حج دے رہے تھے, اس دوران میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے عید کیوں نہیں منائی؟ اس کا جواب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, بلکہ سچ تو یہ ہے کہ عید منانے کے جذبات وہ کسی اور کے دل میں اٹھے تھے, حضرت عمر کے دل میں نہیں اٹھے تھے. اب میں بار بار بولوں گا تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھو ہمیں یہودی بول دیا. ہم آپ کو یہودی نہیں سمجھتے, لیکن مسئلہ سمجھانا ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ جذبات اگر اللہ کے دین اور شریعت کے احکام کے مطابق ہوں تو وہ انشاءاللہ تعالی نجات کا سبب بھی ہیں, وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا سبب بھی ہیں, اور وہ جنت کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اگر محبت وہ جذبات سے بھرپور ہو لیکن آداب سے عاری ہو, وہ جذبات سے بھرپور ہو لیکن اس کے اندر اتباع سنت کا زبردست جذبہ موجود نہ ہو, تو پھر ایسی محبت خدا کی قسم وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے. شاید آپ حضرات جانتے ہوں ہندوستان کے اندر بڑی بڑی درگاہیں بنی ہوئی ہیں, اور ان میں سے ایک بہت بڑی درگاہ وہ اجمیر شریف کہلاتی ہے. دنیا وہاں آتی جاتی ہے اور اپنا تمام سلسلہ کرتی ہے. اس اجمیر شریف کی درگاہ میں جتنے مسلمان آتے ہیں شاید اس سے زیادہ ہندو بھی آتے ہیں. عجیب بات, آتے ہیں اور منت چڑھاتے ہیں, نیاز چڑھاتے ہیں, اور پھول بھی چڑھاتے ہیں, چادریں بھی لے کے آتے ہیں, اور وہاں پہ تمام سلسلے, میں نے یہاں تک سنا ہے کہ جو لنگر چلتا ہے اس میں حصہ بھی دیتے ہیں. تو کیا میرے محترم بھائیوں, یہ ذرا لمحہ فکریہ ہے کہ اجمیر شریف میں آنے والا ہندو کیا وہ جنتی ہے؟ ہرگز نہیں. کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ محبت تو ہے نا, محبت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. دوسرا مذہب ہے, مورتیوں کے سامنے جھکتا ہے, گائے کا پیشاب پیتا ہے, لیکن دل میں یہ بات موجود ہے کہ چلو یہ کوئی بزرگ آدمی ہے, ان کے پاس جا کے منت مان لیتے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ فزین لہم الشیطان اعمالہم, قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے شیطان کام سیدھے کر دیتا ہے. اگلی دفعہ وہ اور شوق سے جاتا ہے کہ واہ واہ مزہ آ گیا, जबरदस्त मन्नत पूरी हो गई, जॉब भी लग गई, बेटा भी हो गया, लेकिन वो जॉब उसमें इज्जत नहीं है, बेटा बड़े होकर आपको डंडे मारेगा, याद रखना है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, मैंने ये मिसाल थोड़ी सख्त मिसाल दी है, लेकिन मसला जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि सिर्फ मोहब्बत का दावा काफी नहीं है। मोहब्बत होगी सलीके से, मोहब्बत होगी तरीके से, और मोहब्बत होगी आदाब के दायरे के अंदर। ये वो मोहब्बत है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। आप पैगंबर से आदाब के दायरे के अंदर मोहब्बत करने लगे, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते हैं। कैसे करते हैं? आपने वाकयात सुने हैं, औलिया अल्लाह गुजरे, बड़े बड़े सूफी गुजरे, बड़े बड़े लोग गुजरे। हदीस शरीफ में आता है, रुब्बा अशासा अगबर्रा लव अक्समा अलल्लाह ला अबर्रा। बहुत से लोग देखने में कमजोर होते हैं, फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल, लेकिन जब वो जबान से कोई बात निकाल देते हैं तो अल्लाह ताला उनकी जबान को सच्चा कर देते हैं। कलंदर हर चिगोयत दीदा गोयत, फारसी वाले कहते हैं कलंदर जो भी कहता है वो होके रहता है। ये जो रुब्बा अश ऐसा अकबर लव अक्समा अल्लाह ला अबर्रा, औलिया अल्लाह सूफिया किराम अल्लाह के नेक बंदे, आपने वाकयात हजारों सुने कि उन्होंने एक बात कही अल्लाह ताला ने वैसा ही कर दिया, उन्होंने एक बात कही हकीकत में वैसे ही निकली। ये क्या है? ये अल्लाह की मोहब्बत। जब इसको गलत पैराहे में ले चलो तो कहते हैं मुश्किल कुशा हो गया, गौसे आजम अलैहिस्सलाम हाजत रवा हो गया, दाता दरबार वाले कारसाज हो गए अलैहिस्सलाम, और पाक पतन वाले ख्वाजा फरीद वो मुश्किल कुशा हो गए। ये गलत रास्ता है। क्या अल्लाह के साथ पार्टनर पैदा कर दिए तुमने? लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के हमसरी वाला कोई है ही नहीं। बात यह है कि ये सब अल्लाह के नेक लोग थे। हमारे कराची में भी बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल्ला गाजी रहमतुल्लाह अलैह, वहां क्या कुछ हो रहा है दिल अफसोस कर इंसान जा नहीं सकता उधर। हालांकि ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे और इन्होंने बनू अब्बास से इख्तलाफ किया था। बनू अब्बास की यह आदत थी कि जिसने इख्तलाफ कर दिया बस उसकी सजा मौत या जेल, और जो निकल पड़े हजरत और चलते गए चलते गए, अब्दुल्ला के नाम से मशहूर हो गए, हजरत ने नाम बदल दिया, असल नाम इनका कुछ और है। और एक राय के मुताबिक इमाम मालिक ने इनसे हदीस भी मरवी की है, नफ्सु ज़किया, और घोड़ों की तिजारत फरमाते थे। बनू अब्बास ने पीछे से जासूस छोड़े थे, ढूंढो इनको किधर है। और ये सिंध के साहिल पे, गुजरात के साहिल पे बनू अब्बास के जासूसों ने इनको देख लिया और यहां पे इनको शहीद किया है। अब बताइए चादर किधर है, अगरबत्ती किधर है, फूल किधर है, कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन बाद में आने वालों ने उनके ऊपर ऐसी चीजें मुसल्लत कर दी हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप कुरान करीम पे गौर फरमाएं, कुरान करीम के अंदर एक आयत, और वो ये आयत है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन इन सारे लोगों को जमा करके पूछेंगे, अअंत कुलत लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। क्या तुम लोगों ने कहा था कि हमें हमारे आबा अजदाद को खुदा बना लो? कालू सुभानक मा यकून लना अन अकूला। जवाब देंगे, ए अल्लाह आपकी जात अजीम है, आपकी जात पाक है, हमारे लिए जायज नहीं था कि हम ऐसी बात भी कर लेते। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इत्तेबाए सुन्नत, असल जो जिंदगी का मकसद है ना वो ये है कि सीरत का मुताला कीजिए, अहादीस का मुताला कीजिए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा, آپ کے امت کے علماء، آپ کے امت کے اولیاء، آپ کے امت کے فقہا اور صوفیاء، ان کی زندگی کی سٹڈی کیجئے، مطالعہ کیجئے، اور پھر خود فیصلہ کیجئے کہ عبادت کا جو راستہ اہلیہ نے بدعت نے اپنا لیا ہے، کیا وہ راستہ صحیح ہے یا جو راستہ اللہ کے رسول کے شاگردوں نے اپنایا ہے وہ راستہ ٹھیک. اتباع سنت بہت بڑا خزانہ ہے. یہاں تک کہ جو اجتماعی حقوق ہیں، اس اجتماعی حقوق کا احتیاط بھی سنت رسول سے ثابت. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل تشریف لاتے تھے اور ہر دفعہ آ کے کہتے تھے کہ پڑوسی کا خیال رکھیں. آپ نے فرمایا مجھے یہاں تک شک ہو گیا کہ عنقریب حکم آ جائے گا کہ جب کوئی مر جائے تو وراثت میں پڑوسی کا حصہ بھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعی تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 شعبے ہیں. اعلیٰھا لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا شعبہ کلمہ طیبہ ہے. وہ ادناھا اماتۃ الاذی عن الطریق، اور سب سے چھوٹا شعبہ یہ ہے کہ آپ راستے پہ چل رہے ہوں، راستے میں کانٹا پتھر کوئی چیز پڑی تھی، آپ نے اٹھا کے کنارے پہ رکھ دی. یہ ایمانی تقاضا ہے. یہ جو آپ کے سامنے مسئلہ درپیش ہے اور ہمارے حکمران ایک لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں اور کبھی ادھر بھاگتے ہیں اور کبھی ادھر بھاگتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خیانت امت کے ساتھ ہو رہی تھی اور کچھ لوگوں نے وہ رکوا دی. نام ہے جمہوریت، ڈرامہ ہوتا ہے ووٹوں کا، لیکن جب قانون پاس کرنے کا وقت آتا ہے تو کیا ہمیں اور آپ کو وہ قانون دکھایا گیا؟ ہرگز نہیں. ہاں میرے محترم بھائیوں، ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ نام نہاد جمہوری قوتیں جو کبھی آپ کو ایک شہید بیچتی ہیں، کبھی دوسرا شہید بیچتی ہیں، اور وہ دوسرے نام نہاد جمہوری قوتیں جو جب بھی برا وقت آتا ہے تو ملک سے بھاگ جاتی ہیں، یہ مل کے پروگرام بنا چکے تھے کہ ہم نے ان قوم پہ ڈاکہ مارنا ہے. یہ مل کے پروگرام بنا چکے تھے کہ ہم جسے چاہیں اٹھا کے عدالت بھیج دیں، قید میں ڈال دیں. یہ مل کے پروگرام بنا چکے. ان کو بڑی فکر ہے کہ 27 لاکھ مقدمات پینڈنگ پہ ہیں. 77 سال سے تم کدھر تھے؟ کوئی فکر نہیں ہے. اصل مقاصد کچھ اور ہے. اصل مقاصد وہ اپنے مفادات کا حصول ہے، اور یہی وہ خیانت ہے جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا. ایک فیصلہ، اگر چھوٹا سا فیصلہ بھی ہوتا تھا تو کھلے عام ہوتا تھا. مدینہ میں مسجد نبوی میں عدالت لگتی تھی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن کریم دیا ہے جو حق ہے، جو سچ ہے. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اور اس لیے دیا ہے تاکہ آپ لوگوں میں عدل و انصاف قائم کریں اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے آپ کی رہنمائی کی ہے. علماء کہتے ہیں عدل و انصاف وہ ہے جو اللہ کی کتاب کی رہنمائی کے مطابق ہو. یہ باقی سب عدل و انصاف کے نام پہ کیا ہو رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. کون سا عدل و انصاف؟ 3 سال کے اندر آپ کایا پلٹ دیتے ہیں، 3 سال کے اندر حکمران چور اور چور حکمران. اب یہ سچ ہے یا بات کا سچ ہے، یا اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے وہ سچ ہوں گے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. ولا تکل للخائنین خصیما، اور اے ہمارے محبوب پیغمبر غور سے سن لیجئے، دھوکہ بازوں کا ساتھ نہ دیجئے. واستغفر اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگے رہیں، اللہ سے رحمت طلب کرتے رہیں. ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تعالی مغفرت فرماتے ہیں. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، اور اے پیغمبر آپ ان لوگوں کے ساتھ جو فراڈیے ہیں، جو خائن ہیں، جو ایک بات چھپاتے ہیں اور ایک بات سامنے کرتے ہیں، ان کا ساتھ نہ دیجئے. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثيما، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو خیانت گر ہوتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں. اب آپ بتائیے قرآن کا معجزہ, یہ آیات آج کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تو کس کے لیے ہوئی ہے؟ یہ وہ مسائل ہیں, ہم کسی اور طرف چل پڑے ہیں, دبا کے میلاد بناؤ, جھنڈے لگاؤ, لائٹنگ کرو, لیکن اس طرف مت آنا, یہ تمہارا میدان نہیں ہے. حکمران یہ ایک خاص طبقہ ہے, انہی کی وراثت ہے, وہی کریں گے. کیا اسلام اس لیے ملا تھا ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کس لیے ہجرت فرمائی تھی؟ آزادی کے لیے, اپنے اختیارات اور اپنے حقوق کے اصول کے لیے اور اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کے لیے. وہ اصل چیز کہیں پہ رہ گئی اور رسم و رواج میں امت لگی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو امت کے لیے جلد آسان بھی کر دے, اور یہ خائن قسم کے حکمران جو مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں لگے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اور جو اصل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اتباع سنت, دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی تمام مسلمانوں کو سنت پہ اتباع کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات سوال و جواب سن رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کیجئے. نمازی کے سامنے سے گزرنا یا سجدے کی جگہ پہ بیٹھنا گناہ ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. دوسری گزارش یہ تھی کہ الحمدللہ آپ حضرات کی کوششوں سے اور فکر سے اور دعاؤں سے ایک بور ہمارا خیر خیریت سے مکمل ہو گیا ہے, جو کہ مدرسے کے ایک حصے کے لیے پانی کی سپلائی کے لیے کافی ہے, اور دوسرے پہ کام انشاءاللہ ایک سے دو دن میں شروع ہونے والا ہے. آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب فرمائیں, اور مدرسے کو, جامعہ کو, مسجد کو اللہ تعالیٰ بہترین وافر پانی نصیب فرمائیں. اسی طرح ہمارے جامعہ کو بہت زیادہ مشکلات درپیش ہیں بجلی کے بل کے حوالے سے, اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سولر اگر لگا لیا جائے تو انشاءاللہ جامعہ کے مسائل اور بوجھ میں کچھ کمی ہو جائے گی. 40 کلو واٹ کا سسٹم ہمارے پاس ایک اللہ کے بندے نے لگا کے دیا ہے, لیکن وہ بہت ہی ناکافی ہے. ہم مزید اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. آپ حضرات میں سے جس کو بھی اللہ نے توفیق دی ہو وہ ضرور اس خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے گا. سوال پوچھا ہے کہ پلاٹ یا گاڑی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں, ان اشیاء کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ دیکھیں, پلاٹ ہو یا فلیٹ ہو یا گاڑی ہو, ابتدائی طور پہ ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو پلاٹ آپ نے اس نیت سے خریدا ہے کہ جب کبھی موقع ملے گا تو میں اس پہ گھر بنا لوں گا یا مشکل وقت پہ کام آ جائے گا, یہ تجارت کے لیے نہیں ہے. اور جو زمین تجارت کے لیے نہ ہو اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے. اگر پلاٹ خریدتے وقت پہلے دن سے یہ نیت تھی کہ یہ اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ دوں گا, یہ ہو گئی تجارت, اور باقاعدہ عملی طور پہ آپ ایسا کرتے بھی ہوں کہ اچھے پیسے مل رہے ہیں تو بیچ دیا, کوئی اور چیز خرید لی, اس پہ جب ایک سال گزرے گا تو جو بھی مالیت ہوگی اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی. اگر پلاٹ بیچ دیا ہے تو اس سے جو پیسے حاصل ہوئے ہیں اس پیسے پہ زکوٰۃ ہوگی. اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو جب بھی سال مکمل ہوگا تو زکوٰۃ دینی ہوگی, اور اگر پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھے, اس پلاٹ کی قیمت کی وجہ سے صاحب نصاب بنے ہیں, تو جس دن صاحب نصاب بنے ہیں اس دن سے حساب شروع کر لیجئے, جب ایک سال مکمل ہو جائے گا تو زکوٰۃ دینی ہوگی. یہی حکم فلیٹ کا بھی ہے, یہی حکم گاڑی کا بھی ہے. میں نے کچھ گاڑیاں رینٹ اے کار کمپنی کو کرایہ پر دی ہیں, کیا ان گاڑیوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. علماء نے یہ جزیہ بیان فرمایا ہے کہ جو چیزیں کرائے پہ دی جائیں تو کرائے کی آمدن پہ زکوٰۃ ہوگی, نفس شے پر نہیں ہوگی. आपके मसले का जवाब यह है कि गाड़ियों पे ज़कात नहीं है, लेकिन गाड़ियों से जो सालाना आमदन हो रही है वो आमदन अगर निसाब के बराबर या निसाब से ज्यादा है तो ज़कात देनी होगी। इसी तरह घर किराए पे दिया है तो घर पे ज़कात नहीं है, लेकिन घर की जो सालाना आमदन है उस पे ज़कात देनी है। मसला इसी तरह ही है। पूछा है कि मेरे कारोबार की वजह से मुझे अक्सर दूसरे शहर जाना पड़ता है और इस शहर में मेरा एक फ्लैट है, क्या मैं कसर नमाज पढ़ूं या पूरी नमाज पढ़नी होगी? देखना पड़ेगा कि आपका दूसरा शहर वतन असली है या नहीं है। आपने खुद लिखा है कि मेरा एक फ्लैट है, यानी आपकी वहां पे जायदाद है, और जिस शहर में इंसान की जायदाद हो वो उसका वतन असली होता है। वतन असली में इंसान मुसाफिर नहीं होता, पूरी नमाज पढ़नी होगी। हाँ, अगर ऐसा है कि वहां पे आपकी जायदाद नहीं है लेकिन अक्सर आना जाना होता है तो 15 दिन से कम रहने की नियत करेंगे तो मुसाफिर है, और अगर 15 या 15 से ज्यादा दिन रहने की नियत करेंगे तो मुकीम है, ऐसी सूरत में पूरी नमाज पढ़नी होगी। तीसरा मसला यह है कि दूसरा शहर अगर बिल्कुल करीब करीब में है तो फिर उसमें सफर का एतबार नहीं है। मसलन हमारे दो शहर हैं, एक इस्लामाबाद है और एक रावलपिंडी है। अब उन दोनों के दरमियान कोई फासला नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बस नक्शे का फर्क है, बाकी सब एक ही है। तो यहां पे एक शहर से दूसरे शहर पे जाके आप ये नहीं कह सकते कि मैं मुसाफिर हूं। मुसाफिर के लिए सफर मसाफत जरूरी है और वो 48 मील है, 48 मील के अंदर अंदर आप मुसाफिर नहीं है। पूछा है कि यतीम बच्चों की सरपरस्ती का हक किसको है? यतीम बच्चों की सरपरस्ती का हक सबसे पहले वालदा को है, मां को है। लड़का 7 साल तक और लड़की 9 साल तक मां की तरबियत में रहेंगे। उसके बाद अगर मैयत का बाप है यानी दादा, तो दादा का हक सबसे ज्यादा है। अगर दादा नहीं है तो फिर इसी यतीम का बड़ा भाई होगा, उसका हक है, वो इसको रखे। और अगर ये भी नहीं है तो फिर शौहर ने जिसको वसी बनाया है, वसी उस शख्स को कहते हैं जिसको शौहर कह दे कि अगर मैं मर गया खुदा ना खास्ता तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना है, मेरे पैसों का ख्याल रखना है, मेरी प्रॉपर्टीज का ख्याल रखना है, इसको कहते हैं वसी। वसी का हक है कि वो बच्चों की सरपरस्ती भी करे और बच्चों का ख्याल भी रखे। अगर वसी नहीं है तो फिर नंबर आता है चचा का। लोग ऐसे बराह रास्त इसको ले जाते हैं, इस तरह नहीं है, इसमें कुछ तफसील है। और जिसका हक पहले है उसका हक पहले, जिसका हक बाद में है वो बाद में। चचा भी नहीं है तो चचा के बच्चे, चचा के बच्चे भी नहीं हैं तो अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों का जो बड़ा है, जो बादशाह है, इलाके का अमीर है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो यतीमों का ख्याल भी रखे और उनकी जरूरियात भी पूरी करे। पूछा है कि किसी से मुलाकात करते वक्त हाथ चूमना कैसा है? इसका जवाब याद रखिएगा, हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह देते थे कि हाथ चूमने के काबिल हो तो चूमना जायज है, हाथ चूमने के काबिल ना हो तो चूमना जायज भी नहीं है। किसका हाथ चूमना है? अपने वालिद का, अपने दादा का, अपने बुजुर्ग का, अपने उस्ताद का, अपने मुरब्बी का, अपने शेख का। ये वो लोग हैं जिनका हाथ चूमना जायज है लेकिन पसंदीदा नहीं है। हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का कोई हाथ चूम लेता था नाराज हो जाते थे और फरमाते थे अब मैं 2 दिन तक खाना नहीं खा सकता, तबीयत इतनी हसास थी हजरत की। फरमाते थे ये क्या किया इस आदमी ने, जायज तो है चूमना लेकिन आम तौर पे उलमा ने यह चूमा चाटी वाले सिलसिले पसंद नहीं किए हैं। फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ सुन्नत से साबित है या नहीं है? अगर है तो कैसे है? फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ बिल्कुल सुन्नत से साबित है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और नमाज में उसने दुआ शुरू कर दी, हाथ उठा के आखिर में दुआ शुरू कर दी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु शदीद नाराज हो गए कि ये तुम कैसे दुआ कर रहे हो, ये तो नमाज अभी खत्म भी नहीं हुई है, सलाम कर लो और सलाम के बाद फिर हाथ उठा के दुआ कर लो। ये हो गया मुतलक दुआ का सबूत। इसी तरह बुखारी मुस्लिम में और दीगर किताबों में हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ लेते थे तो अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनक सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम, ये अल्फाज हदीस से साबित है। तीसरी बात, امام العصر آیت من آیات اللہ، محدث الکبیر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد مطلق دعا کا ثبوت ہے، اجتماعی دعا خلاف سنت نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سرے سے دعا ہی نہیں ہے وہ غلط کہتے ہیں. دعا ہے، دعا مخ العبادہ، دعا تو اصل عبادت ہے اور دعا تو اللہ سے مانگنی چاہیے. اور حضرت صاحب ابن یزید کی حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے ہتیلیوں کی طرف، اور جب دعا ختم کرتے تھے تو ہتیلیاں چہرے پہ مل لیتے تھے. یہ بھی ثابت ہو گیا. صرف مسئلہ رہ جاتا ہے اجتماعی کا، اور اجتماعی دعا تعلیم للامت کے لیے جائز ہے. بات یہ ہے. اور مزید تفصیلات مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد المکتوبہ. یہ کتاب آپ حاصل کر لیجئے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، وہ دیکھ لیں. صدقات و خیرات کس کو دینا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ جی صدقات اور خیرات کی قسمیں ہیں تین، فرض، واجب، نفل. فرض زکات واجب جیسے نظر، جیسے صدقۃ الفطر، یہ صرف مستحق کو دے سکتے ہیں، غیر مستحق کو دینا جائز نہیں. اور جو نفلی صدقات ہیں وہ آپ اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، اپنی بیگم کو بھی دے سکتے ہیں، سب صدقہ ہے. بعض لوگ فرض نماز کے رکعت کے ساتھ نفل کو بھی ملا کر بیان کرتے ہیں، جیسا کہ مشہور ہے کہ عشاء کی نماز 17 رکعت ہے، کہ یہ بات غلط مشہور ہوئی ہے. نفل نفل ہے، فرض فرض ہے، دونوں کو ملا کے بیان کرنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہاں اس کے مطابق یہ ضرور ہے، مغرب کی نماز پڑھ لی، 6 رکعت اوابین پڑھ لی، یہ متابعات میں سے ہے، جیسے وتر عشاء کے تابع ہے، عشاء کے بغیر وتر ادا نہیں ہوتی، تو اس طرح نفلے بھی توابع میں سے ہیں. اصل نماز جو ہے وہ 4 رکعت ہی ہے. ربیع الثانی میں بعض لوگ 11ویں شریف کھانا، ہاں مجھے بھی ایک ایجنٹ کا میسج آیا کہ جی بغداد میں 11ویں شریف منانے کی تیاری ہو رہی ہے، چلی ہے. میں نے کہا خدا کے بندے شرم و حیا کرو، دنیا کہاں جا رہی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سب شرک و بدعت ہیں. بغداد جا کے کیا کرنا ہے؟ غوث اعظم کے نام پہ نیاز بانٹنی ہے، بغداد جا کے غوث اعظم کے نام پہ جانور ذبح کرنے ہیں. تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہم نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کر دی اور آپ کہتے ہیں کہ 11ویں شریف جائز نہیں ہے، گناہ ہے. اللہ کے لیے جو چیز ذبح کی جائے اور اللہ کی رضا کے لیے جو چیز بنا لی جائے وہ ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے وہ ٹھیک نہیں ہے. کافی ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. ہمارے ختم نبوت کے کراچی کے بہت زبردست عالم حضرت مولانا قاضی احسان صاحب کے بھائی فوت ہوئے ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك.